بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجو محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی احسان ہے شب جمعہ ہے مغفرت کی رحمتوں کی شب ہے اس شب میں اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اور انشاءاللہ خداوند متعال کی طرف سے مزید فیوض و برکات کے لیے مظلوموں کی کامیابی کے لیے ظالموں کی نابودی کے لیے لشکر اسلام کی فتح و نصرت کے لیے انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ کہیں پہ اشارے کے اندر یہ بیان فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا کے اندر کمال حاصل کرنا چاہے کوئی مقام حاصل کرنا چاہے اور امتحان سے نہ گزرے یہ یقینی بات ہے کبھی فرمایا کہ تم نے یہ سمجھا ہے ام حسبت من تدخل الجنہ کبھی فرمایا کہ ولنبلونکم یقیناً یقیناً امتحان لیں گے تو امتحان زندگی کا حصہ ہے اور کوئی استثناء ممکن نہیں ہے بعض اوقات انسان سوچنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ حادثات ہو رہے ہوتے ہیں واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں وہاں کسی کا امتحان ہو گیا جہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا وہاں امتحان کیسے ہوتا اور یہ امتحان کا معاملہ اتنا عجیب ہے مجھے یاد آتا ہے ایک روایت میں کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ جو قومیں ہوتی ہیں جن کے اندر تہذیب نہیں ہے تمدن نہیں ہے مثلا امام سے شاید سوال تھا یا نبی سے فرمایا ان کا امتحان کیسے ہوتا ہے ان کے ہاں نکاح طلاق کیسے ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی قوم کے اندر پتھر ٹکرانے پہ بھی نکاح ہوتا ہو اس پہ بھی اس کا امتحان ہے کہ مثلا اس نے ویسے کیا تھا یا نہیں کیا تھا پھر کسی نے پوچھا مثلا دیوانوں کا امتحان ہوتا ہے فرمایا ان کا بھی ہوتا فرمایا وہ کیسے ہوتا کہا کیا تم نے دیکھا کہ ہر دیوانہ پتھر مارتا ہو اسی پہ امتحان ہوگا کہ پتھر کیوں مارا تھا یا نہیں مارا تھا تو کسی دیوانے کے اندر اتنی سی عقل ہو کہ اس نے برابر میں گزرنے والے کو پتھر نہیں مارنا ہے اس پہ امتحان ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس دنیا میں زندگی گزارے شریعت کا پابند ہو مثال کے طور پر اس کے اوپر ایک شریعت نافذ ہونی ہو عقل ہوگا شعور ہوگا تو شریعت اس کے اوپر نافذ ہوگی ہو اور امتحان نہ ہو تو اب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ مثلاً ہم لوگ کس امتحان سے گزر رہے ہوں گے آیا ہم لوگوں کا بھی امتحان ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا ہوگا تو ہم اپنی گفتگو میں واقعات میں اتنا ایران عراق اتنا ایران عراق کرتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے پاکستان میں رہنے والا سوچتا ہوگا ہمارا تو کوئی امتحان ہوتا ہی نہیں ہے، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا کے جو پرسکون ترین ممالک ہیں بظاہر پرسکون، کیا ان میں رہنے والوں کے امتحان نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں ہو. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اب میں اور آپ احساس بھی کر رہے ہیں یہی امتحان ہے کہ بھئی ایک قوم کو مظلوم دیکھا تھا، کچھ کیا یا نہیں کیا؟ اس کی مظلومیت کوئی بیان کر لو کم از کم. اب کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، 22 لاکھ انسان ہیں، بھوک اور پیاس کی سختی میں گزارا ہوا ہے، اور وہ صہیونی ظالم حکومت کا ایک منسٹر کہتا ہے کہ اگر ہم ان 22 لاکھ کو بھوک اور پیاس سے مار دیں تو شاید جسٹیفائیڈ ہے، لیکن دنیا ہمیں کرنے نہیں دے گی. حد ہوتی ہے درندگی، بربریت کی حد ہوتی ہے کہ مثلاً 22 لاکھ انسانوں کے بارے میں ایسے بات کر رہے، کبوتروں اور جانوروں کو کوئی اتنی بڑی تعداد کو مارے تو دنیا چیخ پڑے گی، انسان ہی ہے. اور ایسے دھکیلتے ہیں جیسے جانوروں کے ریوڑ نعوذ باللہ تعالیٰ اس طرح نہیں دھکیلے جاتے کہ ان سے بولتے ہیں اب یہ علاقہ خالی کر دو. کتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ 4 لاکھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. 8-8 مرتبہ لوگوں نے علاقے تبدیل کیے ہیں اپنے. کوئی انسان سوچے کہ انسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ تو یہ کیا یہ امتحان نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا امتحان؟ یہ بھی امتحان ہے کہ بھئی ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بربریت ہو رہی ہے، ہم بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ اور جہاں تک وہ مسئلہ جو بعض لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، میرے تو خیال میں ناممکن ہے، کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آتا کوئی سیرت اہل بیت کو پڑھے مطالعہ کرے اور وہ یہ سوچے کہ وہ خاموش بیٹھیں گے اس ظلم کے اوپر، ممکن نہیں ہے. اب اس کی میں تشریح میں وقت نہیں لگاؤں گا، لیکن بہرحال 100% مطمئن ہو کر ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہ انہوں نے عہد لیا اپنے ماننے والوں سے کہ تم لوگ خاموش مت بیٹھنا. خطبہ شقشقیہ جس کے اوپر پتہ نہیں کتنا کام ہوا ہے، اس کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے جاننے والوں سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم پر اور مظلوم کی بھوک پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. امام فرماتے ہیں یہ خدا نے عہد لیا ہے جاننے والے سے، ہر جاننے والے سے، کہ وہ ظالم کے ظلم پر اور مظلوم کی بھوک پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو حتیٰ اگر مثال کے طور پر پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ بولنا ہے، دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے بولنا ہے، اور اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ عبادت ہے، واجب عبادت ہے کہ انسان اس کام کو انجام دے. خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما، خدا بندہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور اپنے دل سے میں ہر نماز کے اندر، ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں جتنا بھی میری طاقت توانائی میں، کہ خدایا سید بزرگوار نے ایک جملہ کہا ہے، انتقام سخت ہوگا، خدایا اس سخت انتقام دیکھنا ہمیں نصیب فرما، ان ظالموں کے ظلم کے بعد، ان کی بربریت کے بعد خدایا ان کی جڑوں کو، ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما. انشاءاللہ ان تمام کے نتیجے میں وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں جیسے ابھی ہم اس مکتوب کے اوپر عرائض پیش کر رہے ہیں کہ امام نے مثلا مالک اشتر کو بھیجا مصر کی حکومت کے لیے، اگر مصر کی حکومت کے اطراف میں کہیں ایسا کوئی ظلم ہو رہا ہوتا اور مالک اشتر امام سے یہ کہہ سکتے تھے کہ مولا میری جورسڈکشن میں وہ نہیں آ رہا، اس لیے میں نے ظلم میں کچھ نہیں کیا، مانیں گے امام کی؟ کبھی بھی نہیں، پاسبل نہیں ہے. تو مالک اشتر سے پوچھیں گے کہ مالک اشتر یہ ظلم وہاں پہ ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا اس ظلم کو دور کرنے کے لیے؟ اور للکارتے تھے مولا. بہرحال میں نہ چاہتے ہوئے بھی چند منٹ اس کے اوپر عرض کر گیا، ضروری تھا اس خاطر. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس عہد نامے کے اوپر، اس خط کے اوپر دوبارہ توجہ دیں. کل چند جملات عرض کیے تھے، آج دوبارہ چند جملات عرض کر کے انشاءاللہ تعالی اس کے تبرک اور اس کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل. امام نے فرمایا کہ اے مالک، اس بات کو جانتے رہو، جانے رہو کہ تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالم کئی حکومتیں گزر چکی ہیں، اور لوگ تمہارے طرز عمل کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اگلے حکمرانوں کے طور طریقے کو دیکھتے رہے ہو. تمہارے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے تھے. یہ یاد رکھو کہ خدا کے نیک بندوں کا پتہ چلتا ہے اسی نیک نامی سے جو انہیں بندگان الہی میں خدا نے دی ہے. یہ جملہ بہت سادہ جملہ ہے لیکن دنیا بسی ہوئی ہے. فرض کیجئے میں شہرت چاہتا ہوں، کس کے درمیان شہرت چاہتا ہوں؟ اگر شہرت کو میں تھوڑا سا اور خوبصورت کرنے کی کوشش کروں تو فرض کریں میں عزت چاہتا ہوں، احترام چاہتا ہوں، کس کے درمیان عزت و احترام چاہتا ہوں؟ اگر میں عزت و احترام ان سے لینا چاہ رہا ہوں جو خدا کے سامنے بے عزت ہیں تو یہ احترام اور عزت نہیں ہے، یہ وہی بے عزتی ہے، میں اسی بے عزتی میں شامل ہوں گا. صحیح ہے؟ اگر میں عزت و احترام اللہ کے پاکیزہ بندوں سے لینا چاہتا ہوں، خدا مجھے ان کے ساتھ کھڑا کرے گا پھر. صحیح ہے؟ تو آپ جب کبھی یہ کوشش کریں، اگر نفس اس کے اوپر لے کے جائے کہ مجھے چند لوگوں سے عزت لینی ہے، چند لوگوں سے احترام لینا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا کن لوگوں سے لینا؟ ان سے جن کی خود خدا کے سامنے کوئی عزت نہیں ہے، ان سے لے کے کیا ملنا ہے پھر؟ اگر کوئی صرف اس ایک جملے کو رکھ لے کہ امام فرما رہے ہیں وہ نیک نامی صحیح ہے جو اللہ کے پاکیزہ بندوں کے درمیان نیک نامی ہو، باقی سب کیا ہے؟ باقی سب تو فساد ہے، باقی سب تو کرپشن ہے. مثلا یہ جو دنیا کے ظالم و جابر ہیں اور فاسق و فاجر ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے جیسے فرعون نمرود، ایک ہوتے ہیں فاسق اور فاجر ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، جیسے مثلا آج کی دنیا کے یہ جو گناہ کر کے مشہور ہونے والے لوگ ہیں، فاسق و فاجر ہیں. کیا ان سے شہرت لینی ہے ہم نے؟ تو ہم ان کے فسق و فجور میں شریک ہو جائیں گے، پھر ان کا فسق ہم پہ بھی آئے گا پھر. تو آپ کبھی بھی اپنے اندر اس بات کو مت سوچیں، میں اور آپ اپنے اندر اس بات کو کبھی مت سوچیں کہ ہمیں ان لوگوں سے عزت چاہیے، ان لوگوں کا احترام چاہیے. ملے نہ ملے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اور اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو پتہ نہیں یہ جملے کہنا کہاں تک بات صحیح کرے گا یا خراب کرے گا، یہ میڈیا کا کام بہت زیادہ اتنی اہمیت مت دیں کہ آپ کے اصول کمپرومائز ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے میڈیا میں آ جائے نہیں آئے مت آئے، لیکن آنے کی خاطر اصولوں کو کمپرومائز کریں، یہ صحیح کام نہیں ہے. یہ میڈیا ہے کیا؟ میں جب بہت پہلے جاتا تھا تو اس کی منافقت کو دیکھ کے گھبراتا تھا، دل گھبراتا تھا. پروگرام کر رہے ہیں مثلا، ایک پروگرام تھا بہت اچھا پروگرام، مثلا دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اینکر بھی مثلا صحیح سے بیٹھے ہیں، سب کچھ. ایک بریک ہوگا، اب دیکھو وہاں پہ کیا ہوتا ہے. ایسی منافقت لگتی تھی. ایک دفعہ میں عہد کیا، میں کہا آئندہ سے جاؤں گا ہی نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا. یہ اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہ جائے، یہ لگژری میرے پاس تھی کہ نہیں گیا تو نہیں گیا، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کوئی نہیں جائے. جائیں، بعض لوگوں کو جانا پڑے گا بیچاروں کو چونکہ وہاں پہ یہ مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم ان کی خاطر اپنے اصول کو کمپرومائز کرنے لگیں، نہیں یہ پھر غلط ہو جائے گا، پھر ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو مجھے اس چیزوں کا تھوڑا سا ڈر ہے، وہ میں نے سادہ ترین لفظوں میں کہنے کی کوشش کی ہے. امام نے فرمایا یاد رکھو خدا کے نیک بندوں کا پتہ چلتا ہے اسی نیک نامی سے جو انہیں بندگان الہی میں خدا نے دی ہے. اگر اور نیک نامی پھیل گئی گناہگاروں کے درمیان، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے تو فاسق و فاجروں کی پتہ نہیں کتنے مشہور ہیں، وہ تو ان کا کوئی حساب نہیں ہے. پھر فرمایا تم اپنی خواہشوں پہ قابو رکھو، اور جو مشاغل تمہارے لیے حلال نہیں ہیں ان میں صرف کرنے سے اپنے نفس کے ساتھ بخل کرو، چونکہ نفس کے ساتھ بخل کرنا ہی اس کے حق کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ خود اسے پسند کرے یا ناپسند. انسان اپنی زندگی کے لیے طے کرے کہ مثلا یہ کام حلال ہے، یہ کام حرام ہے، اس میں زندگی گزارنی ہے یا اس میں زندگی نہیں گزارنی ہے، یہ پہلے طے کر لے اپنے ساتھ۔ آپ میں سے بعض لوگ ہیں جن کا کیریئر جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، میری طرح جو ہونا تھا ہو چکا۔ کچھ لوگ ہیں جو ابھی چوز کریں گے، کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی مشکوک کام میں پھنسے ہوئے ہیں، جتنی جلدی ممکن ہے تبدیل کرو۔ ظاہر ہے یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو سر سے پاؤں تک کسی غلط کام کے اندر پھنسا ہوا ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسا کام میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں مثلا کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط ہوتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، کوشش کرو حلال سے آ جائے کسی طرح۔ اور ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، تجربے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور وہ یہ بات ہے کہ جو خدا کسی کو حرام سے ایک رزق دے سکتا ہے، وہ یقیناً اس سے زیادہ حلال سے دے گا، یقیناً دے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یعنی کسی نے مجھے ایک دفعہ ایک بات کہی، کہا کہ میں کچھ کام کرتا تھا، کوئی نیک کام کرتا تھا، مثلا کسی مسجد امام بارگاہ میں فنا میں، لیکن دکھاوے کے لیے کرتا تھا۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ میں دکھاوے کے لیے کرتا تھا، جب میں دکھاوے کے لیے بھی کرتا تھا تو خدا اس کے جواب میں میرے رزق میں اضافہ کر دیتا تھا، جبکہ میں نے دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ کہا میں دکھاوے کے لیے کرتا تھا لیکن خدا میرے رزق میں اضافہ کرتا تھا۔ کہنے کہ جب یہ بہت دفعہ ہوا تو ایک موقع پہ مجھے خدا کے سامنے شرم آئی کہ میں جو کام اس کے لیے نہیں کرتا وہ اس پہ بھی میرا رزق بڑھا دیتا ہے، تو اگر میں اس کے لیے کرنا شروع کروں تو کیا ہوگا پھر؟ تو کہنے کہ پھر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اب جو کام کروں گا وہ صرف خدا کے لیے کروں گا۔ تو جب رزق انسان کا لکھا ہوا ہے اور وہ کسی کو حرام سے مل رہا ہے، تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو حلال سے بھی مل جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ملے۔ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ امام فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کو قابو رکھو، جو حلال نہیں ہے ان میں اپنی توجہ مت ڈالو۔ فرمایا رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر، یہ چند جملات بہت عجیب ہیں، اور ظاہر ہے جو لوگ کچھ ذمہ داریوں کو لیے ہوئے ان کے لیے اور ضروری ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد و آل محمد۔ رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر رحم و رافت اور لطف و محبت کو جگہ دو، ان کے لیے پھاڑ کھانے والے درندے مت بنو کہ انہیں نگل جانا غنیمت سمجھتے ہو۔ رعایا کی دو قسمیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق، ان کی لغزشیں بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی، تم ان سے اسی طرح عفو درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو درگزر کو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ تم ان پر حاکم ہو اور تمہارے اوپر ایک حاکم ہے، اور جس امام نے تمہیں والی بنایا ہے اس کے اوپر اللہ حاکم ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ ایک دفعہ کوئی غلطی کرتا ہے، بھولے سے بھی کر سکتا ہے، جان بوجھ کے بھی کر سکتا ہے۔ غلطی وہ غلطی ہے جو آپ درگزر کر سکتے ہیں، اس پہ اگر آپ نے ریئیکشن دکھایا، سختی دکھائی، اب مان لو کہ وہ غلطیاں بھی ہوں گی جو پھر قابل درگزر نہیں ہوں گی۔ سختی کسی جگہ صحیح ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں کے اوپر سختی خراب کر دیتی ہے۔ تو جو اچھا نظم دینے والا ہوگا، اچھا مینیجر ہوگا، وہ کون ہوگا؟ اگنور کرنا جانتا ہوں۔ اچھا، سب سے بڑے مینیجر آپ مثلا کمپنی کے ہو سکتے ہیں، گھر کے ہو سکتے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ سب سے بڑے مینیجر کس کے ہیں آپ؟ اپنے آپ کے۔ سب سے بڑی مینجمنٹ جو ہمیں چاہیے، اپنے آپ کو کیسے چلانا ہے، یہ سب سے بڑی مینجمنٹ ہے۔ تو مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی کا جہاز چلانا جس کے اندر 5,000 بندے بیٹھے ہو نا، وہ آسان ہے، ایک فیملی چلانا مشکل کام ہے۔ وہ جو 5,000 بندے ہیں نا، وہ آپ کو باپ نہیں مانتے اپنا، وہ آپ کو کیپٹن دیکھتے ہیں، اور وہ جو 4 بچے ہوتے ہیں وہ آپ کو باپ مانتے ہیں، کچھ اور معاملہ ہے یہ۔ تو یہ بہت مشکل ایک ایشو ہے. امام فرما رہے ہیں مالک اشتر کو کہ تم حاکم بن گئے ہو, تمہارے نیچے جو لوگ ہوں گے یہ غلطیاں کریں گے. اب تمہارے پاس دو راستے ہیں, ہر غلطی کرنے والے کی سرزنش کرو ایک راستہ, دوسرا راستہ یہ کہ کچھ غلطیاں ہیں جن کو درگزر کرو. تو امام نے فرمایا تم اتنا ہی درگزر کرنا جتنا تم خدا سے چاہتے ہو کہ وہ تمہیں درگزر کرے, اتنا درگزر تم بھی کرنا. پھر تم خدا سے کہہ سکتے ہو کہ خدایا میں نے بھی تیرے بندوں سے درگزر سے کام لیا, تو بھی مجھے معاف فرما دے. اچھا یہ آسان ہے کیا؟ طاقت میں ہوتے ہوئے معاف کرنا وہ بہت مشکل کام ہے. اور مولا ہی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, فرمایا تکبر کا فی الولایا ذل فی العزل, جب تم طاقت میں ہوتے ہوئے تکبر دکھاؤ گے تو پھر تمہیں طاقت ختم ہونے کے بعد کی ذلت اٹھانی پڑے گی, پھر ذلت اٹھانی پڑے گی. تو تم طاقت کے اندر رہتے ہوئے یہ حرکتیں مت کرو. میں اس جملے کے پیچھے ایک جملہ بہت عوامی سا جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہوگا یہاں پہ کوئی ہو, لیکن پھر بھی احتیاطاً عرض کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے خاندانوں کے اندر, لوگوں کے درمیان, معذرت کے ساتھ بہت عوامی سے ایک بات کہہ رہا ہوں, دوسروں کو تپانا, آگ لگانا. یہ مجھے نہیں پتا یہ کیسے شروع ہوا ہمارے معاشرے کے اندر, لیکن کافی زیادہ ہے. کوئی ایک بات جملہ ایسا کہہ دینا جس میں سامنے والے کو بلا وجہ میں ایک غصہ دلانا, بلا وجہ میں اس کی ایک انسلٹ کرنا, بلا وجہ میں اس کے موڈ کو خراب کرنا, اور یہ اتنا رائج ہے ہمارے معاشرے کے اندر جس کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا اب ہم مثلا عمر کے اس حصے میں آ گئے نا, اچھا تھوڑا مجلسیں وغیرہ بھی پڑھتے ہیں, چار لوگ احترام بھی کرتے ہیں, تو اگر میں کہوں نا کہ سینکڑوں لوگوں نے اب تک مجھے بتایا کہ ہم نے آپ کو زندگی میں اس موقع پہ جو جب بولا تھا نا وہ تپانے کے لیے بولا تھا. اگر میں ان سب کو کاؤنٹ کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں انہوں نے مجھے اتنا تپایا ہے, اب ہم پبلک کو کتنا تپاتے ہوں گے ان لوگ, کیوں ہے ایسا؟ اچھا کیا ملے گا؟ ایک جملہ بولا جس سے سامنے والے کو بیچارے کو آگ لگ گئی ہے, تمہیں کیا ملا اس سے؟ میرا دل ٹھنڈا ہوا. مثلا وہ یہ کہے گا, اصل میں اس نے کیا کیا ہے, اس نے اپنے لیے برزخ میں ایک ایسی آگ لگائی ہے جو جب تک اس کا دل جل رہا ہے اس کو آگ میں جلنا ہے, یہ ٹھنڈی نہیں ہوگی ایسے, یہ نہیں ٹھنڈی ہونے والی. لہذا کہ کسی کو علم اخلاق سے کوئی سروکار ہے, کسی کو اللہ کے بندوں سے کوئی سروکار ہے, اپنی عاقبت سے کوئی سروکار ہے, یہ عادت نہ رکھے, قطعاً نہ رکھے. اور خاص کر کیا ہوتا ہے, کوئی آدمی مجبور ہوتا ہے سختی میں, باتیں بھی سختی کی کرتا ہے. ابھی کل کی بات ہے, کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز کیے اور کچھ ان کی درخواست تھی, اتنی بدتمیزی سے وہ درخواست کی ہے میں کیا بولوں, یعنی میں جملے دوہرا نہیں سکتا جو میسیج میں آئے. پہلے میں پڑھتا تھا تو میں ریئیکشن کرتا تھا کہ یہ کوئی مانگنے کا طریقہ ہے, اب میں سوچتا ہوں کچھ نہیں کرو, خاموش بیٹھے رہو, نہیں کر سکتے کچھ, خاموش بیٹھے رہو. اس خاموشی کے اندر مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا, اپنے تجربے سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے سمجھ میں آیا اس میں جو سکون ہے یہ بہت اچھا ہے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
امام فرما رہے ہیں عفو درگزر سے کام لو, میں کہہ رہا ہوں کم سے کم یہاں سے شروع کرو کہ دوسروں کو تنگ تو مت کرو, کم سے کم یہاں سے شروع کرو. آپ کے سامنے کوئی شخص آیا ہے, آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے, نہیں کرو, ذلیل مت کرو. بس دو چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں, ایک تو کسی کو ذلیل کرنا, دوسرا کسی کو اذیت کرنا, بلا وجہ میں اذیت کرنا. یہ چیپٹر ختم ہو جانا چاہیے ہمارے معاشرے سے, لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے اس طریقے سے, مانوی ترقی ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ دو چیزیں ہمارے درمیان باقی ہیں. تو مولا کا یہ فرمان بہت واضح نشانی ہے. امام نے فرمایا کہ تم اسی طرح, اور یہ دیکھیے اس جملے میں کتنی گہرائی اور خوبصورتی ہے, تم ان سے اس طرح عفو درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو درگزر کو پسند کرتے ہو, اتنا ہی تم بھی عفو درگزر دکھانا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ کبھی غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو. یہ بہت بڑا کی پوائنٹ تھا
اس سے پہلے امام نے فرمایا خبردار اللہ سے مقابلے کے لیے نہ اترنا، اس لیے کہ اس کے غضب کے سامنے تم بے بس ہو اور اس کے عفو و رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، تمہیں کسی کو معاف کر دینے پہ پچھتانا اور سزا دینے پہ اترانا نہیں چاہیے۔ پہلی بات امام فرما رہے ہیں کہ تم اگر تکبر دکھاؤ گے تو تم نے خدا کو مقابلے پہ بلا لیا، تکبر مت دکھاؤ۔ اچھا یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے، میں یہاں اس وقت ممبر پہ بیٹھ کے تکبر دکھا بھی نہیں سکتا، میں دکھاؤں گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ میں کیسا انسان ہوں، یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں پہ آئے گا؟ مسئلہ عام معاشرے کے اندر آئے گا، اجنبی لوگوں کے سامنے۔ کہ مثال کے طور پر یہ جو مثلاً وہ پاکستان سے باہر جو ہمارے دوست احباب بعض اوقات ہوتے ہیں، بہت سارے ہمیں لیکچر سناتے ہیں، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ وہاں اترتے ہیں تو جو پورٹر ہوتا ہے سامان اٹھانے والا، اس کو عزت دیتے ہیں کیا؟ نہیں دیتے۔ تو آپ کہاں سے عدل کی بات کر رہے ہیں، کہاں سے انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شو دکھاتے ہو، اس کے بعد ہم عدل و انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ جو تکبر کا معاملہ ہے، یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک آدمی ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے، وہاں پہ وہ نہیں معلوم بے گناہوں کو سزائیں دے رہا ہے، نہیں، یہ چھوٹے لیول پہ آئے گا۔ اور اس کے پیچھے روایت بہت زیادہ ہے، میں آپ کا وقت نہیں لوں گا اس کے اوپر، کہ مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا پھر بھی متکبر ہوتا ہے، پھر بھی متکبر ہوتا ہے۔ تو آپ چھوٹی سی کسی چیز کو دیکھ کر اپنے اندر احساس کریں، فوراً توبہ کر لیں کہ نہیں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو امام فرمانے خدا کو مقابلے پہ مت پکارو، یعنی اس کا مطلب کوئی تکبر دکھا رہا ہے تو وہ خدا کو نعوذ باللہ مقابلے پہ بلا رہا ہے۔ امام فرمانے تم اس کے سامنے بے بس ہو، کسی کو معاف کر دینے پہ پچھتانا اور سزا دینے پہ اترانا نہیں چاہیے۔ ایک جملہ شاید آپ نے خاندانوں میں سنا ہوگا، اب میں اس کو بتاؤں گا میں کیا کروں گا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے میرے اندر سزا دینے کی طاقت ہے اور میں اس کو سزا دے کے بتاؤں گا کہ میری سزا کیا ہے۔ یہ اصل میں خدا سے کہہ رہا ہے خدا تو اب مجھے سزا دے، یہ اصل میں یہی کہہ رہا ہے نا۔ امام فرما رہے خدا کو مت للکارو اپنے خلاف، خدا کو مت للکارو۔ فرمایا کہ خبردار اللہ سے مقابلے کے لیے نہ اترنا، اللہ سے مقابلے میں نہ اتر۔ پھر فرمایا غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال لینے کی گنجائش ہو، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں حاکم بنایا گیا ہوں لہٰذا میرے حکم کے آگے سارے تسلیم خم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دل میں فساد پیدا کرنے کا سبب ہے، دین کو کمزور بنانے اور بربادیوں کو قریب لانے کا سبب ہے۔ میں اس حصے کو تھوڑا سا اسکپ کرتا ہوں، آگے پھر امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا خبردار کبھی اللہ کے ساتھ اس کی عظمت میں نہ ٹکراؤ، اس کی شان و جبروت سے ملنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ ہر جبار و سرکش کو نیچے دکھاتا ہے اور ہر مغرور کے سر کو جھکا دیتا ہے۔ تو مثال کے طور پر کیا مثلاً نعوذ باللہ تعالی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت مالک اشتر وہ خدا کی غضب کے سامنے، خدا کی جباریت قہاریت کے سامنے چیلنج کریں گے خدا کو؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہی کہ جب مجھے طاقت ملی اور میں کچھ ایسا کرنے لگا کہ جس کا مجھے حق نہیں تھا، یہاں پہ میں نے خدا کو للکار لیا۔ اور میں یہ بات کہتے کہتے رک گیا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہو لیکن میرے برابر میں ایک بائک والا گزر رہا ہو اور میں سوچوں میں اس کو دبا سکتا ہوں، یہ للکارا ہے، یہ تم نے غلط چیز کو ٹریگر کر دیا ہے۔ اچھا کیا تھا؟ مثلا کوئی جہاز تھا میرے پاس؟ نہیں، چھوٹی سی ایک گاڑی تھی۔ کس کے مقابلے میں آیا تھا؟ ایک بائک کے مقابلے میں۔ یہ بھی فرعونیت ہے؟ ہاں، یہ بھی فرعونیت ہے۔ کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے تم کو اگر حکومت ملتی نا تو تم بھی ہزاروں کو کچل دیتے، تم بھی لاکھوں کو کھا جاتے۔ آج تمہیں ایک آدمی کو دبانے کا موقع ملنا، تم نے دبا دیا اسے۔ اگر ہم یہ احتیاط کرنا شروع کر دیں ہماری زندگی میں بہت آسانیاں آئیں گی پھر۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اگر ایک جگہ بھی خدا کی خاطر ایک بندے کو چھوڑ دیا، اب نہیں معلوم خدا کتنی جگہ ہمیں چھوڑے گا۔ یہ خدا کا نظام ہے، وہ یقبل الیسیر یعفو عن الکثیر، کم کو قبول کرتا ہے کثیر کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اور اس کی ہدایت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، ہم صفحہ نمبر 753 سے شروع کر کیا تھا ہم نے، 753 اس کتاب کے اندر اس ترتیب میں، 53 مکتوب ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں, اور یہ اب صفحہ نمبر 756 ہے, یعنی تین صفحے کے بعد تقریباً. ایک جگہ پر امام نے ایک بیان ارشاد فرمایا ہے, اور وہ سوسائٹی کا ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے. یہ عہد نامہ آپ کو پتہ ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے. انسان ایک ایک کے اوپر رک کر بولے تو پتہ نہیں کیا کتنا ٹائم لگ جائے. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو 18 تقریروں کے اندر خلاصہ کروں کسی طرح, لیکن بہرحال میں ادھر ادھر کی باتیں بھی زیادہ کرتا ہوں. تو اگر اس پوائنٹ کو دیکھیں تو ایک بہت نفیس پوائنٹ ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد. یہ جو ظالمانہ نظام بنے ہوتے ہیں, ان ظالمانہ نظاموں میں جس کو بھی وہ حاکم بناتے ہیں کچھ ایسا سمجھاتے ہیں کہ وہ ظالموں کا پھر ساتھ دے دیتا ہے, وہ پھر ساتھ دے دیتا ہے ظالموں کا. اب ایک مثال عرض کرتا ہوں. آیت اللہ شہید باقر الصدر نے اقتصادنا میں یہ تھیوری بیان کی تھی. تو انہوں نے کہا اقتصادنا میں کہنے کی کہ بھائی یہ جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں وہ کیسے سکھاتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے, حکومت کے پاس کچھ پیسہ ہے, حکومت وہ پیسہ لوگوں پہ خرچ کرنا چاہتی ہے, صحیح ہے, امیروں پہ خرچ کرے یا غریبوں پہ خرچ کرے, صحیح ہے. انہوں نے سوال اٹھایا امیروں پہ خرچ کرے یا غریبوں پہ خرچ کرے. ظاہر ہے میرے جیسا آدمی فوراً کہے گا غریبوں پہ خرچ کرو, صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, کیپٹلسٹ سسٹم کہے گا کہ امیروں پہ خرچ کرو. اچھا کیوں؟ تو وہ کہے گا کہ بھائی اگر آپ کے پاس, مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے, وہ آپ نے غریبوں کو دیا تو غریب کیا کریں گے؟ کھا لے گا. وہ 2 وقت کھاتا تھا, 3 وقت کھائے گا. پہلے اس کے پاس 2 کپڑے تھے, 3rd کپڑا خرید لے گا, صحیح ہے. یہ انویسٹمنٹ کرے گا کیا؟ نہیں. سیونگ کرے گا کیا؟ نہیں. تو کہنے کہ 1 کروڑ روپے گیا پھر. اچھا اگر آپ یہی 1 کروڑ روپے امیروں کو دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تھیوری میں یہ کہہ رہا ہے, غلط ہے یہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں, تھیوری یہ کہتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان امیروں کو دیں گے نا, ان کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے, ان کے کپڑے پہلے سے ہیں, جوتے پہلے سے ہیں, گاڑیاں پہلے سے ہیں, گھر پہلے سے ہیں, یہ اس کو انویسٹ کریں گے. تو آپ کی اقتصاد کا پہیا اس وقت گھومے گا جب آپ پیسہ امیروں کو دیں گے. یہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے, ایسے کہتا ہے. اچھا اس کے مقابلے میں شہید صدر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اکانومی کو لوگوں کی ضرورت کی بنیاد پہ کیوں نہیں بناتے؟ کیوں آپ نے اکانومی بنائی ایسی ہے کہ پہلے بہت مہنگی گاڑیاں بکیں گی تو ملک چلے گا؟ کہ نہیں, ضرورت نہیں ہے اس کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ انہیں غریبوں کو دیں. وہ غریبوں کو دیں گے کیا کریں گے؟ وہ بھی تو کپڑا خریدیں گے نا, کپڑا بھی اکانومی بنائے گا آپ کی. اب ایک اور فائدہ ہوگا, اب جو آپ نے پیسہ دیا ہے اس سے اتنی بڑی تعداد انسانوں کی زندگی میں بہتری دیکھے گی. جو وہ جو تھے وہ خواص تھے بالکل. اب یہاں پہ ایک ٹرم کلیئر ہوتی ہے, ایک خواص ہیں ایک عوام ہیں, صحیح ہے. امام فرما رہے ہیں حاکم کس کو خوش کرنے کی سوچے؟ ہمارے دور کا حاکم کس کو خوش کرے گا؟ خواص کو. امام فرما رہے ہیں تم عوام کو خوش کرو, عوام کو خوش کرو. اب کیوں ایسا ہے؟ امام نے وجہ بھی بیان کی ہے. اب یہ سوچئے, یہ بالکل ماڈرن ٹائمز کا ایک پرابلم ہے, اور امام 1400 سال پہلے مالک اشتر کو کہہ رہے ہیں, مالک اشتر اس کو دیکھو, اب دیکھیے گا, یہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تمہیں سب طریقوں سے زیادہ وہ طریقہ پسند ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین. سب سے پہلی بات کیا دیکھو؟ حق. سب سے پہلے دیکھو حق کہاں پر ہے, ایک بات. جو حق کے اعتبار سے بہترین ہو, دوسری بات. انصاف کے لحاظ سے سب کو شامل اور رعایا کے زیادہ سے زیادہ افراد کی مرضی کے مطابق ہو. امام فرما رہے ہیں خواص کو خوش کرنے پہ مت جاؤ, عوام کو خوش کرنے کی سوچو, لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لاؤ. تو فرمایا پہلی چیز تو کیا دیکھو؟ حق کیا ہے, حق کا ساتھ دو. دوسری چیز کیا دیکھو؟ وہ انصاف لاؤ, وہ بھلائی لاؤ جو زیادہ سے زیادہ عوام کو فائدہ پہنچائے. اس کے بعد امام نے ایک جملہ فرمایا, اس کو یعنی ظاہر ہے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم لوگ تقریروں میں پڑھ پاتے ہوں. کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ اس لیے کہ ایک ایک جملے پہ سوچنا پڑتا ہے, تقریروں میں گنجائش ہی نہیں ہوتی سوچنے کی, لوگ پتہ نہیں کہیں اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس جملے کو سنیں، اس کو دوبارہ اپنے ذہن میں لائیے گا. پھر فرمایا کہ کیونکہ عوام کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بے اثر بنا دیتی ہے. عوام ناراضی ہو، خواص تم سے خوش ہوں، تمہارا کام صحیح نہیں ہے، عوام کو خوش کرو. عوام کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ عام لوگ، ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آؤ. تم چند خواص کو خوش کر کے بیٹھ گئے، اور مثال کے طور پر جیسے کہتے ہیں نا، وہ ڈرائنگ روم میں اپنا ایک انقلاب برپا کر لیا. وہ ڈرائنگ روم کے اندر کچھ لوگوں کو بٹھایا جو بڑے بڑے کیپٹلسٹ تھے، بڑے بڑے طاقتور تھے، بڑے بڑے فاسق و فاجر تھے، ان کو بٹھا کے تمہاری حکومت چل رہی ہے. نہیں، یہ مت کرو، عوام کے لیے کام کرو. 1400 سال پہلے، آج تک یہ ویلڈ ہے، آج تک ویلڈ ہے، آگے بھی یہی رہے گا. امام فرمانے یہ کرو، اور کیوں؟ عوام کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بے اثر کر دیتی ہے. اگر عوام خوش نہیں تو کیا ہوا؟ تم نے چار بندوں کو خوش کر کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، تم اپنے ایک کچن کیبنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ امام فرمائے عوام کو دیکھو. اس کے بعد فرمایا، اور خواص کی ناراضگی عوام کی رضامندی کے ہوتے ہوئے نظر انداز کی جا سکتی ہے. امام فرمانے چار خواص تم سے ناراضی ہو نا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر عوام تم سے خوش ہے میں خوش ہوں. وہ ناراض ہوتے رہیں، ہوتے رہیں. اس کے بعد فرمایا، یاد رکھو کہ رعیت میں خواص سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے جو خوشحالی کے وقت حاکم پہ بوجھ بننے والا. خواص کی خاصیت کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں خواص کی خاصیت یہ ہوتی ہے، جب خوشحالی کا وقت ہوتا ہے تو یہ حاکم پہ بوجھ بنتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں دو، لینے کے لیے بیتاب بیٹھے رہتے ہیں. مصیبت کے وقت امداد سے کترا جانے والے، جیسے ہی مصیبت پڑتی ہے بھاگ جائیں گے، یہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. انصاف پر ناک بھون چڑھانے والے، جب ان سے کہا جائے گا نا مجھے سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، یہ پسند نہیں کریں گے. یہ کہیں گے ہم پریویلیجڈ ہیں، ہمیں پریویلیجز دو. اور طلب و سوال کے وقت پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑنے والے، جب مانگنے کی بات آئے گی اتنے اصرار کے ساتھ مانگیں گے تم منع نہیں کر پاؤ گے. پھر فرمایا، بخشش پر کم شکر گزار، تم کتنا ہی ان کو دے دو یہ تمہارے شکر گزار نہیں بنیں گے. اور محروم کر دیے جانے پر بے مشکل عذر سننے والے، اگر ان کو نہ دو تمہاری ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ مثلا تم نے نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا، نہیں مانتے یہ. اچھا، زمانے کی ابتلاؤں پر بے صبری دکھانے والے، یہ جب زمانے کی کوئی مصیبت آتی ہے بے صبری دکھاتے ہیں. اچھا، یہ امام نے 5-6 کوالٹیز بتائی ہیں خواص کی. تھوڑا سا ایک چند سیکنڈ کے لیے رک جائیں، دیکھیے گا ہم تو اس میں نہیں ہیں کہیں، اس کو ذرا چیک کر لیجئے گا. یہ صفحہ نمبر تھا 757، مفتی جعفر حسین صاحب مالی میں. اس میں دیکھیے گا میں تو ایسا نہیں ہوں، میں وہ چند خاصیتیں دوبارہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ برا نہیں مانیں گے، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں سے پڑھ رہا ہوں. اللہم صل علی محمد آل محمد. خوشحالی کے وقت حاکم پہ بوجھ. اچھا، ایک اور بات ہے، دیکھو میں کہیں معاشرے کے لیے تو ایسا نہیں ہوں، مثلا میری طلب، میری ڈیمانڈز ایسی ہوں کہ سوسائٹی میرے لیے یہ کرے، میرے لیے یہ کرے، میرے لیے یہ کرے، میں تو ایسا نہیں ہوں کہیں. تو پھر میں خواص کا نام نہ بھی رکھتا ہوں تو عادتیں میری خواص والی ہیں پھر. صحیح، خاندانوں کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا کیا؟ خاندان میں بھی ہوتا ہے، مثلا کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے ہر وقت ڈیمانڈنگ ہے، ہر وقت ڈیمانڈنگ. صحیح، میں کہہ رہا ہوں کوئی ہو یا نہ ہو، یہ دیکھو ہم ایسے نہ ہوں، ہم ایسے نہ ہوں. حاکم چھوڑ دو، خواص چھوڑ دو، خاندان دیکھ لو، وہی خاندان پھیل کے معاشرہ بنتے ہیں نا بالآخر. تو خوشحالی کے وقت حاکم پہ بوجھ، مصیبت کے وقت امداد سے کترانے والے، انصاف پر ناک بھوں چڑھانے والے، طلب سوال کے موقع پر پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑنے والے، بخشش پہ کم شکر گزار، محروم کر دینے پر بے مشکل عذر سننے والے، زمانے کی ابتلاؤں پر بے صبری دکھانے والے. امام فرما رہے ہیں یہ خواص ہیں، ان کے پیچھے مت جاؤ، ان پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرو. پھر دوسروں کو بتایا، دین کا مضبوط سہارا مسلمانوں کی قوت، دشمن کے مقابلے میں سامان دفاع یہی امت کے عوام ہوتے ہیں، لہذا اب تمہاری پوری توجہ، تمہارا پورا رخ انہی کی طرف ہونا چاہیے، عوام کو دیکھو۔ اب آپ اور میں اپنی زندگی میں یہ سوچتے رہیں کہ ہم عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ جو بعض اوقات ہمارے کچھ کام ہوتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں، الٹا رزلٹ دے دیتے ہیں، وہ کیسے؟ مثلا میں کئی دفعہ یہ مثال عرض کر چکا ہوں، جسارتاً دوبارہ اس کو عرض کرتا ہوں اور اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، مجھے چند جملے اور عرض کرنے۔ مثلا فرض کریں میں ایک پروگرام کرتا ہوں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، صحیح ہے؟ اس پروگرام میں لوگ آتے ہیں، وہ کوئی 10 روپے دیتا ہے، کوئی 20 روپے دیتا ہے، میں اس کو مائک دیتا ہوں کیا؟ نہیں۔ پھر میں کیا بولتا ہوں؟ میں بولتا ہوں مثلا جو 10,000 روپے دے گا نا، ہم اس کا نام اناؤنس کریں گے، صحیح ہے؟ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ مثلا ایک معمولاً ایسے پروگرامس کے اندر نا سیٹنگ ارینجمنٹ ایسے رکھتے ہیں جو اس سے زیادہ ڈونیشن دیکھا وہ وہاں بیٹھے گا، صحیح۔ اچھا یہ جو عزت دی ہے اس کا معیار کیا ہے؟ پیسہ۔ حلال کا تھا یا حرام کا تھا؟ نہیں معلوم کیا تھا، صحیح۔ اب اس سے آپ غربت ختم کرو گے کیا؟ یہ تو آپ نے ظلم اور پھیلا دیا، ظالموں کو احترام دے دیا نا آپ نے۔ تو بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ۔ امام فرما رہے ہیں اس طرح خواص پہ مت دیکھو، عوام کو دیکھو، عوام کو دیکھو۔ تمہاری رعایا میں تم سے سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ تمہیں ناپسند وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں لگا رہے۔ اس کو میں بعد میں عرض کروں گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک میری درخواست پہلے دن بھی تھی، آج دوسرا دن ہے، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سوچے یہ باتیں صرف گورنروں کے لیے ہیں، گورنروں کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں جو اپنے گھروں کے گورنر ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارے خاندانوں کے لیے ہیں۔ وہ جو امام گورنر میں دیکھنا چاہتے ہیں نا، عام آدمی دیکھو، عام آدمی میں دیکھو۔ اور پھر خدا بعض اوقات موقع دیتا ہے، بعض اوقات خدا موقع دیتا ہے۔ ایران میں ایک آدمی صدر بنے، وہ صدر ایک سمپل اسکول کے ٹیچر تھے، آدمی اچھا تھا، پتہ نہیں خدا نے کہاں کہاں سے نکال کے اس کو موقع بنا دیا، اس کو ملک کا صدر بنا دیا۔ وہ رجائی نام کر کے بعد میں شہید ہو گئے تھے، اول انقلاب کی بات ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو خدا کی خاطر وقف کرے، خدا عند مطالعہ اس سے کام لینے والا ہوتا ہے۔ کل تذکرہ کیا تھا شہید علامہ عارف حسین حسینی کا، وہ کبھی بھی قیادت کے لیے نہیں سوچ رہے تھے، بہت سادہ طبیعت کے انسان تھے، اور کیسے خدا عند مطالعہ نے ان کو ایک دم سے لا کر امت مثلا پاکستان میں شیعہ قوم کا قائد بنا دیا، اور 3-4 سال کے اندر جو کرنا تھا انہوں نے کیا اور شہید بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے اس پہ عمل کریں، خدا ذمہ داریاں دینے والا ہے، خدا عند مطالعہ سب بتانے والا ہے۔ اور کچھ بھی نہ ہوا، فرض کرو کوئی کیا نہیں، مولانا کتنے لوگ صدر بنیں گے، اچھا چلو صدر نہیں بنے، اللہ کی بندگی میں زندگی گزار لینا کافی نہیں ہے کیا؟ ایک مجھے یاد ہے، ہم ایک ایران میں جب طالب علم تھے تو وہاں پہ ایک استاد تھے، ان کا بہت ایکسپیرئنس تھا، تو وہ کہنے لگے کہ جب میں پہلے پہل دین کے لیے کام کرتا تھا تو میں خدا سے کہتا تھا، خدایا مجھے اعلیٰ ترین شہادت کی موت نصیب فرما، یعنی کہ میں یہ دعائیں کرتا تھا۔ یعنی کچھ وقت گزرا، میں نے لوگوں کا حشر دیکھا کہ جو پہلے کیا تھے بعد میں کیا ہو گئے۔ تو میں کہنے لگا، پھر میں نے خدا سے کہنا شروع کیا، خدایا اعلیٰ ترین شہادت نہیں ہے، چھوٹا موٹا شہید کر دے، یہ بھی کافی ہے۔ کہنے پھر اور وقت گزرا، میں نے لوگوں کے اور حشر دیکھے، کہنے کہ اب میں خدا سے کہتا ہوں، خدایا ایمان پہ مار دے کافی ہے، ایمان پہ مر جاؤں، چونکہ میں حشر دیکھ رہا ہوں کیا ہوا ہے لوگوں کا۔ کہیے شب جمعہ ہے، موت کو ضرور ذکر کرتے رہیں، موت کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ موت صرف یہ نہیں ہے جان نکل رہی ہے، جان نکل رہی ہے، نہیں، موت پوری ایک دنیا ہے، یہاں سے نکل کر ایک اور دنیا میں جانا، وہاں پہ کیا نصیب ہونے والا ہے، پھر یہ جو ٹرانزیشن ہے، یہ جو موت کا لمحہ ہوتا ہے، یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بندہ 3 منٹ میں مرا، 2 منٹ میں مرا، اصل اب تو کافی حد تک سائنٹیفک پروفس جمع ہوئے ہوئے ہیں کہ پوری لائف اس کی 2-3 منٹ میں اسکین ہو رہی ہوتی ہے، اس کے برین کے اندر. یعنی ہمیں 2-2.5 منٹ لگ رہے ہوتے ہیں, 3 منٹ لگ رہے ہوتے ہیں, شاید بندے نے 25 سال گزارے ہوں گے اس کو اسکین کرنے میں. ایک عجیب ہی کیفیت ہے یہ. اس خاطر اتنا کہتے ہیں اچھی موت مانگو. یہ معاملہ 2-3 منٹ کا نہیں ہے, یہ پوری زندگی کے برابر لمحہ ہے. یہ جو 2-3 منٹ گزرا ہے یہ بہت طولانی لمحہ ہے, اور صرف اس میں ایک مشکل ہے, یہ نظر آ رہا ہے کہ کیا غلط کیا اور اب اس کی سزا اٹھانی ہے. کچھ نہیں کر سکتا, بے بسی ہے. اس سے پہلے کہ موت کی بے بسی میں جاؤ, خدا کے سامنے گڑ گڑانے کی حالت کو بنا لو, پھر خدا ساتھ دے گا, پھر خدا ساتھ دے گا. ایک شخص مولا معصوم, امام معصوم کے پاس آیا, اس نے کہا کہ امام میں چاہتا ہوں موت کے وقت میں خدا مجھے اچھائی نصیب کر دے, موت کے وقت میں. تو امام نے فرمایا زیارت عاشورہ پڑھو. 3 چیزیں کسی نے مانگی, ایک نے کچھ مانگا, ایک نے کچھ مانگا, ایک تینوں کے لیے امام نے کہا زیارت عاشورہ پڑھو. اس کے لیے کیوں کہا؟ تو کسی نے پوچھا مولا لوگوں نے 3 چیزیں الگ الگ مانگی, آپ نے سب کو کہا زیارت عاشورہ پڑھو؟ کہا ہاں. پھر اس کا اس نے پوچھا موت کا معاملہ, تو کہا تم نے نہیں دیکھا کہ سجدے میں کہا ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود, اے خدایا مجھے سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. میدان حشر میں نہیں, پل صراط پہ نہیں, برزخ میں نہیں, یوم الورود جس دن میں اس دنیا میں داخل ہو رہا ہوں گا, جس دن میں اس دنیا میں داخل ہو رہا ہوں. امام حسین کی شفاعت کوئی ایسی چیز ہے جو میدان حشر کے اوپر منحصر نہیں ہے, بہت جلدی شروع ہونے والی کوئی چیز ہے. سید الشہداء کا ساتھ بہت عظیم الشان ساتھ ہے, اور اللہ نے لطف فرما دیا, الحمدللہ رب العالمین. ہاں بس ایک واقعہ موجود ہے, کوئی بندہ تھا وہ مولا 8ویں امام کی زیارت پہ بار بار جاتا تھا, پھر وہ نہیں جا سکا اپنی بیماری کی وجہ سے, یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا. تو فوت ہوا تو اس کا کوئی دوست تھا, اس نے مولا 8ویں امام سے توسل کیا, اور اس نے کہا کہ مولا وہ میرا دوست تھا, وہ آپ کی زیارت پہ بار بار جاتا تھا یہاں تک کہ بیمار ہو گیا, اس بیماری میں مر گیا, تو اب آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو امام نے پوچھا کہ وہ کتنی دفعہ آیا تھا مشہد زیارت کے لیے؟ تو مثلاً اس بندے نے کہا وہ 20 مرتبہ آیا تھا. امام نے فرمایا کہ ہم 20 مرتبہ اس کی قبر میں اس کو ملنے جائیں گے, ہم قبر میں ملنے جائیں گے. کاش یہ جملہ قبول ہو جائے, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود, کاش یہ جملہ قبول ہو جائے کہ جب مرنے لگیں تو مولا سید الشہداء کا دیدار نصیب ہو جائے. شب جمعہ ہے, شب رحمت ہے, شب مغفرت ہے. اگر ہم کربلا میں ہوتے تو قطعاً سید الشہداء کی زری پہ جاتے, کربلا میں ہوتے تو یقیناً سید الشہداء کی زیارت کرتے. آج کربلا میں نہیں ہے, لیکن کیا مشکل ہے اگر چند منٹس کے لیے بھی اپنے دلوں کو امام حسین کے نزدیک لے کر جائیں. یہ جو ہم لوگ مصائب پڑھتے ہیں اس میں ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آیا, مصائب میں کام یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کے دلوں کو اس کیفیت سے نزدیک لے کر جائیں جو امام حسین پہ گزری تھی, اس کیفیت سے نزدیک لے کر جائیں. جتنا سننے والوں کے دل سید الشہداء کی اس کیفیت سے نزدیک جانا شروع کریں گے, اتنا ہی سید الشہداء کی نظر لطف برسنا شروع ہو جائے گی. تو عزیز شب جمعہ ہے, میں اگر چند جملے مصائب کے عرض کرنا چاہوں, جو میں زیادہ تفصیل سے نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں, تو میں آج شب جمعہ کے لیے صرف عرض کروں گا اس لمحے کو سوچنا جب علی اصغر امام حسین کے ہاتھ میں. مصائب میں بہت عجیب دنیا بسی ہوئی ہے, مصائب کی دنیا بڑی عجیب دنیا ہے. درک احساس کریں سید الشہداء کے اوپر کیا گزری ہے, لوگوں کے سینے پھٹ جائیں گے اگر یہ پتہ چلے جو امام حسین پہ گزر رہی تھی. اگر صرف تمثیلاً عرض کروں, صرف مثال میں عرض کروں, تو بچہ جو ہوتا ہے یہ ماں کی گود کا عادی ہوتا ہے, और माँ की गोद बच्चे की आधी होती है। तो आपने देखा होगा कभी बच्चा रो रहा होता है, माँ बच्चे को देख रही होती है तो नहीं समझ पाती, लेकिन जैसे ही गोद में लेती है वो बता देती है इस वजह से रो रहा है ये। माँ अपने बच्चे को पहचानती है। अब जो गोदी में है वो अली असगर है, और जिसकी गोदी में है वो माँ से ज्यादा जानता है। ये सिर्फ बाप नहीं है, ये इमाम मासूम है। ये किसी भी माँ से ज्यादा बच्चे को भी जानते हैं, बच्चे के दर्द को भी जानते हैं। जब सैयदुश्शुहदा अली असगर को गोद में लेते हैं तीर लगने से पहले, तो बच्चा रो रहा था और इमाम जानते थे वो अली असगर प्यासा है। तो गोया सैयदुश्शुहदा का दिल अली असगर की प्यास पे धड़क रहा था कि अली असगर प्यासा है। गोया उन्होंने हाथों पे बुलंद किया और ये जुमला इरशाद फरमाया कि अगर मुझे पानी नहीं देना चाहते इस बच्चे की क्या तकसीर है, इसको पानी क्यों नहीं देते हो। बच्चा इमाम हुसैन की गोद में है, बच्चा प्यासा है, वो रो रहा है, वो हिल रहा है, और इमाम हुसैन गोद में लिए एहसास कर रहे हैं अली असगर प्यासा है। बस थोड़ी देर में बच्चे ने हिलने का अंदाज बदल दिया। अब इमाम हुसैन जानते हैं अली असगर प्यास से नहीं हिल रहा है, गर्दन कटने से हिल रहा है। अब इमाम हुसैन बच्चे के जख्म को एहसास फरमा रहे हैं। ये निशाना लेने वाला हुरमला इतना लईन था, ये इमाम हुसैन का निशाना ले सकता था। इसने गोया उमर साथ से पूछा था कि बाप का निशाना लूं या बेटे का, तो उमर साथ कहता है बच्चे की गले की सफेदी का। इसको पता था कि अगर मैंने हुसैन को तीर मारा तो वो इमाम हुसैन को लगेगा, लेकिन अली असगर को मारूंगा तो हुसैन के कल्ब पे जाके लगेगा। अली असगर अब जो हिले तो गर्दन कटने से हिले थे। बस ये लम्हा भी गुजर गया, अब एक आखिरी लम्हा आया। अब जो अली असगर तड़पे ये जान देने का तड़प रहा था, और इमाम हुसैन एहसास कर रहे थे मेरा अली असगर आखिरी आखिरी दफा तड़प रहा है। अला लानतुल्लाह अलल कौमे ज़ालिमीन।